لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر. بار دیگر صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر. مومنین کرام، خداوند متعال آپ کی اطاعت و عبادات و عزتداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو کچھ آپ اہل بیت اطہار علی السلام کی سوگواری میں عمل انجام دے رہے ہیں، ان اعمال حسنہ کی بہترین سعادت و بہترین جزا آپ کو عنایت فرمائے. عرفان امامت کے عنوان سے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا لطف پروردگار عالم، آج ہم اپنے پانچویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. ابتدائے کلام میں، کہ جیسا کہ ہر مجلس عزا کی روش تقریباً یہی ہوا کرتی ہے کہ خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد رسالت معاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاکیزہ آل پر درود بھیجا جاتا ہے، اور پھر قرآن کی کسی ایک آیت کو منتخب کیا جاتا ہے اور اسی ذیل میں گفتگو کو آگے بڑھایا جاتا ہے. اور یہ طریقہ کار گو کے علماء نے رائج کیا، اور شاید اس کے پیچھے یہ حکمت ہو کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے میدان میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو لوگوں سے خطاب کر کے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، تمہارے درمیان دو ثقلین چھوڑے جا رہا ہوں، من کنت مولا فہذا علی المولا. اس خطبے کا ایک حصہ ہے، خطبہ بہت طویل تھا، اسی خطبے میں 12 اماموں کی ولایت کا اعلان بھی کیا ہے، اور اسی مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملات بھی ارشاد فرمائے انی تارک فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو بیج بہا سنگین چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت. ایک اور روایت اس سے مشابہ کچھ کتب میں ملتی ہے. اگر آپ فرض کیجئے کہ یہ روایت اسی متن کے ساتھ 99 دفعہ بیان ہوئی ہے، یعنی 99% بیان ہوئی ہے کتاب اللہ و عترتی، تو 1% یہ روایت بیان ہوئی ہے کتاب اللہ و سنتی، کہ میں اپنی سنت کو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. لیکن در حقیقت اگر آپ دیکھیں کہ سنت رسول اہل بیت رسول سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ جو گھر میں رہ رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صبح و شام گزار رہے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خلوت میں ہیں، وہ زیادہ بہتر انداز سے جانتے ہیں کہ رسول کی سیرت کیا ہے، رسول کی سنت کیا ہے، رسول کا انداز کیا ہے. اور اسی لیے معصوم نے تاکید کی ہے کہ دیکھو سیرت رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر سمجھنا ہے، اب یہاں توجہ کیجئے کہ جو کچھ اس گھر کے علاوہ اگر تمہیں ملے گا تو وہ علم نافع نہیں ہوگا، جو کچھ اس گھر کے علاوہ ملے گا وہ تمہیں علم نافع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہیں سے ملنی ہے. کہا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، ذکر فضائل و مصائب اہل بیت ہوتا ہے. دراصل یہ اعلان ہے کہ ہم نے دامن قرآن و اہل بیت کو تھاما ہوا ہے. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. آپ کے سامنے بیان کیا سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب امتحان میں مبتلا کیا اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے. کہا انی جاعلک للناس اماما، اب امام کے منصب کو بیان کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں. یعنی ایک مسئلہ طے ہو گیا کہ امام انسان خود نہیں بنا سکتا، امام وہی ہوگا کہ جس کو اللہ بنائے. امامت کا رتبہ وہی رتبہ ہوگا جس کو اللہ بنائے. اب یہاں مفسرین نے اپنے اپنے اظہارات کو اپنے اپنے انداز سے بیان کیا کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ نبی تھے، کیونکہ مقام جلی پر فائز تھے، مقام خلت پر فائز تھے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے میں آپ کو امام بنا رہا ہوں. تو عزیزان محترم، خداوند متعال کے خزانہ کلام میں کوئی کمی نہیں ہے کہ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، تو اس کا مقصد ہے کہ امام بنا رہا ہے اور بعد از نبوت امام بنا رہا ہے، عہدے کو بلند کر رہا ہے. تو اب جب عہدے کو بلند کیا جا رہا ہے تو امامت کا مرحلہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ امامت کس رتبے کا نام ہے؟ اللہ بنائے گا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ مبارکہ انبیاء. پھر خدا نے کہا کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہے. وہ امام بنانے کا حق خداوند متعال کو ہے. اب پروردگار عالم نے امام بنا دیا اور جب یہ رتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تو فوراً فرمائش کی ومن ذریتی، میری ذریت میں یہ امامت کا عہدہ رہے گا. کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے. دنیا نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے اسحاق و یعقوب اور سلسلہ چلتے چلتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور رسول کی صلی علی محمد و آل محمد، اور ان کی آل میں بھی ان کو امامت ملی کہ جس کو خدا نے چاہا. یہ ہے مکتب تشیع کا بنیادی عقیدہ کہ غدیر کے میدان میں رسول اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہاتھ بلند ضرور کر رہے ہیں مگر ہاتھ بلند کروانے والا خدا ہے. ما تشاؤون الا یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. کل آپ کے سامنے ایک روایت بیان کی تھی جس کو آج بھی بیان کرنا ہے اس کی کچھ توضیحات کو، لیکن اس کے بعد ہمارا کلام یہاں آ کر رکا تھا کہ تعجب یہ نہ کیجئے کہ وہ معراج پر کیسے گئے. یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ وہ معراج پر کیسے گئے، تعجب کا مرحلہ اس سے آگے ہے. اور اب امت مسلمہ میں میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ سرکار کو جو معراج ہوئی، جسمانی معراج، روحانی معراج، کیونکہ جسمانی معراج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی بعید نہیں ہے. روحانی معراج کے معنی دارت، اس کے کیا معنی ہے؟ روحانی معراج تو ایک مومن کو دن میں 5 دفعہ ہو جاتی ہے. سرکار نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور اب یہاں پر ایک نقطہ سن لیجئے، میں آگے بڑھتا ہوں پھر، کیونکہ آہستہ آہستہ کلام اس لیے کر رہا ہوں، آپ کو میری آواز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ سرعت کے ساتھ تیز کلام اس وقت کرنے کا اہل نہیں ہوں. ہاں، خوب کہا کہ الصلاۃ معراج المومن. آپ نے ایک طریقہ کار دیکھا ہوگا نماز جماعت کے اختتام پر کہ ادھر جماعت ختم ہوئی، ادھر مومن جائیں جانب مڑا، مسافہ کیا، بائیں جانب مڑا، مسافہ کیا. اچھا، یہ چیز میں نے کہیں روایت میں نہیں پڑھی، کم سے کم میں نے کہیں روایت میں نہیں پڑھا کہ نماز کے بعد کسی سے ہاتھ ملانا مستحب یا مسنون. ہاتھ ملانا ویسے مستحب ہے، روایات ہیں کہ جب مومن ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں تو خدا مند مدال ان کے گناہوں کو ایسے ختم کرتا ہے جیسے خطا میں پتے جھڑتے ہیں، یہ روایت ہے. مگر نماز کے بعد اس طرح ہاتھ ملانا، اچھا پھر آپ اگر دیکھیں پاکستان کا شیعہ ہو، ہندوستان کا شیعہ ہو، ایران کا شیعہ ہو، لبنان کا شیعہ ہو، کسی منطقے میں ہو، سب جگہ یہ پریکٹس ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ ملاتے ہیں. تو میرا تبادل اس روایت کی طرف یہ الصلاۃ معراج المومن، جب معراج سے پلٹ کر آیا ہے تو بھائی کی خبر لینا تو ضروری ہے. جب معراج سے پلٹ کر آ رہا ہے تو بھائی کی خبر لینا ضروری ہے. اب نماز کے بعد ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کر اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو نماز میں کیسی معراج نصیب ہو رہی ہے. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد کا. اس کو میں اور آپ شاید یہ کہہ دیں کہ چلے روحانی معراج ہوئی ہے. جسم وہی ہے مسجد میں مصلے پر, روح اللہ جانے کسی کہاں پر پہنچتی ہے نماز میں, وہ سب اپنے اپنے انداز کو خود جانتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں وہ محمد عربی, ان کے جسمانی معراج میں شک کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر وہ سورج کو پلٹا دے اس میں کیا تعجب, چاند کو دو ٹکڑے کر دے اس میں کیا تعجب, اگر ستارہ ان کے در پر آ جائے اس میں کیا تعجب, اگر سنگریزا کلام کرنے. عزیزہ نے محترم یہ تعجب کی چیزیں نہیں ہیں. تعجب اس کو ہو جو ان کے مقام کو نہ جانتا ہو, جو ان کا عرفان نہ رکھتا ہو. جو کسی حد تک ان کا عرفان رکھے گا وہ جانتا ہے کہ خداوند متعال نے سائر مخلوقات کو ان کا مطیع قرار دیا ہے. کیسے مجال ہے سورج کی کہ یہ پلٹائے اور نہ پلٹے, کیسے جرت ہے چاند کی کہ یہ اشارہ کرے اور دو ٹکڑے نہ ہو, کیا مجال ہے یہ ستارے کی وہ کہہ دے اور نہ آئے. تو عزیزان محترم یہ سب تو مطیع ہیں, لیکن یہ کیسے مطیع ہیں کہ جن کے پاس اختیار نہیں ہے. یہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. چاند کے پاس اختیار نہیں ہے, سورج کے پاس اختیار نہیں ہے, ستارے کے پاس اختیار نہیں. مطیع محض ہے. کیسا مطیع محض ہے؟ جس طرح ملائکہ مطیع محض ہے. جو ملائکہ رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے, جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں. انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور اختیار دے کر اس پر فخر کیا ہے, واللہ احسن الخالقین. تمہیں خلق کیا, جو مراحل بیان کیے ہیں قرآن نے کہ تم پہلے کیا تھے, پھر کیا بنے, پھر کیا بنے, پھر کیا بنے, اور اس کے بعد تمہیں ہم نے تمہیں خلق کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین, پس بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین خلق کرنے والی. کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس کو اختیار دیا ہے مگر اختیار میں اطاعت کو آگے رکھ کر سر تسلیم کو خم کر کے بتاتا ہے پروردگار عالم جو تیری مرضی وہ میری مرضی. ایک صلوات پڑھ دے مل کے محمد و آل محمد. تو تعجب یہ نہیں ہے کہ معراج پر گئے کیسے. قرآن کی آیت ہے فکان قاب قوسین او ادنا, دو کمانوں کا فاصلہ تھا بلکہ اس سے بھی کم. اب خدا کے لیے اس فاصلے کو سمجھانا محال ہے کہ خدا جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. یہ جو آپ بعض دفعہ معراج کی آواز سنتے ہیں پردے کے اس طرف, پردے کے اس طرف, یہ حجاب نور کا جو معاملہ ہے وہ ہر جگہ ہے, کہاں نہیں ہے. وہ کون سی ایسی جگہ ہے جو خدا سے خالی ہے, کون سا ایسا مقام ہے جو خدا سے خالی ہے, کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہے, بسیط ہے, ہر طرف ہے. مگر وہ قربت کے منازل کو سمجھانا بھی تو ہے کہ کتنی قربت تھی. کہا بس اتنا سمجھ لو کہ دو کمانوں سے کم کا فاصلہ تھا اور اس لذت کو صرف محمد مصطفیٰ برداشت کر سکتے تھے. تو عزیزان محترم تعجب یہ نہیں ہے کہ وہ معراج پر گئے کیسے, تعجب یہ ہے کہ وہ معراج سے آئے کیسے. اس لذت کو محسوس کر کے پلٹنا, اس چاشنی کو چکر پلٹنا, یہ کمال ہے. یہ کمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کس کے لیے واپس آئے ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے, میری اور آپ کی ہدایت کے لیے, مجھے اور آپ کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے. وإلا اختیار تو تھا. کل جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی ان اللہ تبارک و تعالی لم یزل متفردن بوحدانیتہ, کہ وہ لم یزل, وہ پاک پروردگار جو لم یزل ہے, جو اپنی وحدانیت میں منفرد ہے, اس نے خلق کیا. فخلق محمدن و علی ثم خلق محمدن و علی و فاطمہ, اس نے خلق کیا محمد علی اور فاطمہ کو. فخلق جمیع الاشیاء, اور اس کے بعد سب چیزوں کو خلق کیا, اور ان کو کیا اختیار دیا؟ ہم یحلون ما یشاؤون وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ, کہ جس کو چاہے حلال کرے, جس کو چاہے حرام کرے. مگر اطاعت کا عالم یہ تھا لَن يَشَاؤُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ اسی کو حلال بتاتے ہیں جو اللہ نے حلال کیا اور اسی کو حرام بتاتے ہیں جو اللہ نے حرام کیا. اختیار اتنا مگر اطاعت اس سے بڑھ کر کہ اللہ جس میں تو راضی اس میں میں راضی. اے اللہ,
اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ
سعدی نے ایک حدیث کو اپنے اشعار کے اندر قلم بند کیا ہے، کہا بنی آدم آزائے پیکران، بنی آدم فارسی کا جملہ ہے، بنی آدم ایک ہی جسم کے کچھ اعضا ہیں، خستگی مجھے ہے تین مجلسے پڑھنے کے بعد چہرے سے آپ کے ظاہر ہو رہی ہے، ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے، کتنا اچھا رشتہ ہے ہم دونوں کے درمیان، یہ ملائی رشتہ کیسا جڑا ہوا ہے، تھکن میں محسوس کر رہا ہوں لیکن چہرہ میرا تھکا ہوا نہیں لگ رہا کیونکہ ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ اس تھکن کو اتنا زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ صلوات بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کا عرفان کیوں ضروری ہے؟ میں اور آپ خدا بندے متعال کے کن کو کہاں پہنچ سکتے، پہچان سکتے ہیں، اس کی کن ہے ذات کو میں اور آپ کہاں درک کر سکتے ہیں؟ کہا لا تفکر فی ذات اللہ، اس کی ذات میں تفکر نہ کرو، بل تفکر فی صفات اللہ، فی صفات اللہ اس کی صفات میں غور و فکر کرو، لیکن اب مرحلہ اور سنگین، اس کی صفات تو عین ذات، میں اور آپ جب علم حاصل کرتے ہیں تو عالم بنتے ہیں، اور وہ علم بھی کیا، وہ خدا علم حاصل کر کے عالم نہیں بنا، توجہ رکھیے گا، علم اس کی ذات کا حصہ ہے، علم اس سے جدا نہیں ہے، مجھ سے علم جدا ہے، میں عالم کسی چیز کا نہیں تھا، مثلا ایک روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی، چار دن سے پہلے اگر میں نے اس کو نہیں پڑھا تھا میں اس کا عالم نہیں تھا، چار دن کے بعد اس کا عالم بن گیا، آپ نے کچھ پہلے نہیں پڑھا تھا آپ اس کے عالم نہیں تھے، چار دن کے بعد عالم بن گئے، مگر وہ خدا وہ ہے کہ جس کے علم میں سب کچھ ہے، مگر یہ لطف ہے اس کا کہ پھر بھی اختیار دے کر بھیج رہا ہے، علم میں ہونا اور ہے، توجہ رکھیے گا، علم میں ہونا اور ہے اور عمل انجام پانا اور ہے، یہ جو بعض جملے بنو امیہ کے ہمارے معاشرے کے اندر تاثیر کر چکے ہیں نا، کہ پتا بھی نہیں ہلتا جناب، جو کرے ہے اللہ کرے ہے، بندہ کچھ نہ کرے ہے، یہ جملات بنو امیہ سے آئے ہیں، کیوں آئے؟ بنو امیہ کے سلاطین جب خمر پی کر، اب میں اس کا ترجمہ اردو میں ممبر کے آداب کی وجہ سے نہیں کر سکتا، جب وہ حرام مشروب پی کر مصلی عبادت پر آ کر فجر کی نماز کو دو رکعت کی جگہ چار رکعت پڑھا کر حسین ابن علی کو قتل کر کر علی ابن ابی طالب کے خلاف سازشیں کر کر رسول اللہ کے خلاف جنگیں برپا کر کر جب یہ تمام حرکات انجام دینے کے بعد لوگوں کے سامنے آئے تو کوئی تو دلیل تراشتی تھی، کوئی دلیل تو تراشتی تھی، تو کہتے ہیں جناب جو ہوتا ہے وہی کرتا ہے، اچھا نعرہ کتنا مقدس ہے یا نہیں، یہ تقدس لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، بھائی خدا کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے، جو کرتا ہے وہی کرتا ہے، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ جو وہ کرتا ہے وہی کرتا ہے اور اس نے مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا تو جنت کیوں بنائی ہے، بھائی اگر اسی کی مرضی سے میں سارے کام کر رہا ہوں تو جنت بنائی کیوں ہے، اگر اسی کی مرضی سے سارے کام کر رہا ہوں تو جہنم بنایا کیوں ہے، مطلب خدا چاہتا تھا کہ کچھ لوگ کافر رہیں، پھر تو یہ لازم آئے گا، کیا خدا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ اسلام کے دائرے میں نہ آئیں تو پھر کیا ضرورت ہے تبلیغ کی، کیوں در در پر جا کر دستک دے کر نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، جس کو چاہ رہا ہے آ رہا ہے، جس کو نہیں چاہ رہا نہیں آ رہا، پھر تو بہت ساری چیزیں باطل ہو جائیں گی، پھر تو بہت سارے نظریات لگ ہو جائیں گے، اب کیا ہوگا، خدا کے علم میں ہے، خدا کے علم میں ہے کہ کون کیا ہے کیا کرے گا، ہمیشہ کا اس کا علم ہے، اس کے علم میں موجود ہے، لیکن فیصلہ اپنے علم کی بنیاد پر نہیں دے رہا، تمہیں اختیار دیا ہے، تم اچھائی کی طرف آؤ، تمہیں خلق کیا ہے، ہم نہیں چاہتے تم یزید بنو، ہم نہیں چاہتے تم فرعون بنو، ہم نہیں چاہتے تم نمرود بنو، تم حسین کو کیوں نہیں دیکھتے، تم علی کو کیوں نہیں دیکھتے، تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں نہیں دیکھتے، اپنے جوانوں کو ان نظریات سے بچانے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، وہ اختیار کس حد تک ہے یہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک شخص آیا مولا کے پاس کہ مولا کتنا اختیار ہے کتنا اختیار نہیں ہے، کہا ایک قدم اٹھاؤ، اٹھا لیا، آپ دوسرا اٹھاؤ، کہا نہیں اٹھا سکتا، کہا بس اتنا ہی اختیار ہے اور اتنے ہی بے اختیار ہو، آئے ہو اس کی مرضی سے، جاؤ گے اس کی مرضی سے، مگر یاد رکھو کہ اگر آنے میں اس کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو جس نے خلاف ورزی کی ہے اس کو سزا ملے گی، اور جانے میں اگر خلاف ورزی ہوئی تو جس نے خلاف ورزی کی ہے سزا ملے گی، عالم سبب و اسباب کا ہے، بعض دفعہ وہ اسباب کو فیل کر کے بتاتا ہے کہ اس کی قدرت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، مگر یاد رکھو تمہیں اختیار دیا ہے، تم اسی ہاتھوں سے مظلوم کی مدد کر سکتے ہو، تم اسی زبان سے مظلوم کی نصرت کر سکتے ہو، تم اسی کانوں کے ذریعے قرآن کی تلاوت سن سکتے ہو، تم اسی کانوں کے ذریعے خلاف شرع آوازوں کو سن سکتے ہو، غیبت کو سن سکتے ہو، تہمت کو سن سکتے ہو۔ تو یہ اختیار اس نے دیا۔ اب اس کے خوش سودی کا اندازہ مجھے اور آپ کو کیسے ہو، میں اور آپ کیسے سمجھیں کہ کس کان سے خدا راضی ہے اور کس کان سے خدا راضی نہیں ہے؟ کیونکہ میرے اوپر تو وہی آتی نہیں، آپ پر وہی آتی نہیں، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی آئی تھی، قرآن مجید نازل ہوا۔ اب انہوں نے بتا دیا، جب انہوں نے بتا دیا کہ دیکھو یہ قرآن ہے، یہ احادیث قدسیاں ہیں، یہ میری احادیث ہیں، ان پر عمل کرو، جب عمل کرو گے تو نجات پاؤ گے۔ تو عزیزان محترم، اب مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں پر میرے اور آپ کے دل میں حق کی راہ کے لیے کجی نظر آ رہی ہے۔ بس جہاں آئے وہیں سے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے، جہاں آئے وہیں سے سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تھوڑا سا ہم مرحلہ اپنا آگے بڑھا رہے ہیں اور تھوڑی سی گفتگو اب درجہ بدرجہ دقت کی طرف بڑھ رہی ہے کہ میں اور آپ کیسے سمجھیں کہ غدیر کے میدان میں جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، بہت سارے لوگ اس ولایت کو دوستی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے وہ رحمت للعالمین، مما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، چلچلاتی بھی دھوپ میں لوگوں کو روک کر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو علی ابن ابی طالب میرے دوست ہیں، جس کا میں دوست اس کے علی دوست، اچھا جس کا میں ناصر اس کے علی ناصر۔ ہو پیغام کتنا سخت تھا۔ اس دوستی کے اعلان کے بعد الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشون، اب ان کا خوف نہ کھاؤ، میری خشیت اختیار کرو، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے پہلے رسول اللہ کا سوال، الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ اب یہ رسول اللہ کا سوال بتا رہا ہے کہ بات حاکمیت کی ہے، علی کی حکومت کو اپنے اوپر نافذ کرنا پڑے گا، اور اگر یہ نافذ ہو جاتی تو امت اس دھارے پر نظر آتی کہ جو صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر، کر رہے ہیں نا میں اور آپ نمازوں میں دعا، اہدنا صراط المستقیم، دن میں کم از کم 10 مرتبہ، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر چلا، جو بھی ترجمہ کرنا چاہیں، لیکن اس صراط مستقیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا، ولایت ہے کیا۔ ولایت میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ ممبر سے فقط بیان ہونے کی چیز نہیں، اب یہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام جاگزی ہو کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، کیا شان دی ہے۔ دوسرے سرگردان ہیں فضائل کے لیے، یہ سرگردان نہیں ہے بلکہ فضیلتیں ان کے در پر آ رہی ہیں، فضیلتیں ان کے در پر آ رہی ہیں۔ میں کئی مرتبہ اس جانب نازل ہوں اور اشارہ کر چکا ہوں کہ ان کا کرم کمال تو دیکھیں، ان کا مقام تو دیکھیں۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دستور تھا، چند ایک نمونے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کے مرقع، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا طرز کیا ہے، انداز کیا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کا۔ دستور تھا ان کا، وہ کیا دستور تھا؟ دوش پر غذا کو بار کرتے تھے، فقراء کے گھر پہ جاتے تھے، مساکین کے گھر پر جاتے تھے، بلا تخصیص، مسلمان ہیں مسلمان نہیں ہیں، مومن ہیں مومن نہیں ہیں، چاہنے والا ہے غیر ہے، جو ہے فقراء کے سرانے روٹیاں رکھ کر آ جاتے تھے۔ یہ طریقہ کار تھا نا، یہ طریقہ کار تمام معصومین کا۔ لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جب حل عطا نازل ہونی تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، تو آج روٹیاں لے کر گئے تھے یا ملک دروازے پر آیا تھا؟ بھئی آج روٹیاں حلتا کے نزول کے وقت لے کر گئے تھے یا ملک آیا تھا؟ تو جواب آپ سب کا یہی ہوگا کہ جناب آج لے کر نہیں گئے، آج تو ملک دروازے پر آیا ہے، اور 3 دن مسلسل آیا ہے، کبھی یتیم بن کر، کبھی اسیر بن کر، کبھی مسکین بن کر، تو یہ روٹیاں آج لے کر کیوں نہیں جا رہے؟ آج نہ لے کر جانا بتا رہا ہے کہ کل کوئی حاشیہ نہ لگائے کہ روٹیاں لے کر گئے تھے کیونکہ آیت کی تمنا تھی، آیت منتظر ہے کہ یہ روٹیاں دے، خدا ملائک کو بھیج رہا ہے اور سورہ نازل ہو رہا ہے، یہ حل عطا کے منتظر نہیں ہے، حل عطا ان کے انتظار میں ہے، حل عطا ان کے انتظار میں ہے۔ انداز ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، کتنی جگہ پر آپ نے دیکھا علی ابن ابی طالب علیہ السلام واقعہ بیان کیا گیا کہ مولا جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی تلوار ٹوٹ گئی۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار نہیں مانگی، شاعر نے اس کو قلم بند بھی کیا ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن یہاں بات مومن کی تھوڑی ہو رہی ہے، یہاں تو بات امیر المومنین کی ہو رہی ہے۔ امیر المومنین نے تلوار نہیں مانگی، شجر سے ٹہنی کو توڑا اور جہاد کرنا شروع کر دیا علی ابن ابی طالب نے۔ کیا ادا تھی، خدا کو اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، تلوار مانگتے تو تلوار مل جانی تھی، لیکن علی تلوار پر توکل نہیں کرتے۔ ممن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر توکل کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ علی کا توکل تلوار پر نہیں تھا، شجر سے ٹہنی کو توڑا، اللہ کی راہ میں جہاد شروع کیا، ادا خدا کو اتنی پسند آئی، تلوار بھی بھیجی، ملک بھی بھیجا، تلوار لے کر آیا، قصیدہ پڑھتا ہوا آیا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی جوان علی جیسا، نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی، تلوار بھی آ گئی، ملک بھی آ گیا، اگر مانگتے تو بھی ملتی، مگر لکھنے والے لکھتے کہ مانگی تھی مل گئی۔ بھائی لکھنے والے لکھتے نا کہ علی نے تلوار مانگی تھی تو تلوار مل گئی۔ آج تلوار کا نہ مانگنا بتا رہا ہے کہ علی کے ہاتھ میں ذوالفقار کا آنا علی کی فضیلت نہیں ہے، علی ذوالفقار کے منتظر نہیں تھے، ذوالفقار دست علی کی منتظر تھی۔ علی کی فضیلت یہ نہیں، علی کی فضیلت بہت بلند ہے، ان کی فضیلتوں کو کیا گنوایا جائے، یہ ذوالفقار کی فضیلت ہے کہ دست علی ابن ابی طالب میں آئی، ملک آیا، قصیدہ پڑھتا ہوا آیا، اور کن کن مظاہر کو گنواؤں، کل میں عالم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، جرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، اعلان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اور جب یہ اعلان ہو گیا تو اس میدان سے جتنے بھی امیدوار تھے سب بڑے امید بخش ہو کر آئے تھے، بڑی امیدیں لے کر آئے تھے۔ علی ابن ابی طالب میدان میں تھے ہی نہیں، یہ پہلا میدان نظر آ رہا ہے جس میں علی نظر نہیں آ رہے، لہذا امیدیں اور بڑی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توجہ سے سنتے رہے گا، فضائل ضرور ہیں، حکمتیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ مجمع کی طرف نگاہ کی اور نگاہ کر کے کہا نا علی، علی کہاں ہے، اللہ کے رسول نہیں جانتے علی کہاں ہے، کہا علی کہاں ہے، کہا آشوب چشم میں مبتلا ہے۔ بلایا گیا، لعاب دہن رسول اللہ نے اپنا لعاب فیض علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آنکھوں میں لگایا، آنکھوں کی سرخی کافور ہوئی، علی کے ہاتھ میں علم دے دیا۔ کتنا چھوٹا سا معاملہ تھا، لیکن ذرا تدبر تو کریں کہ وہ مجمع جو آمادہ ہو کر آیا تھا، اگر اس میں علی بھی ہوتے تو تاریخیں کیا لکھتی کہ متمنیان علم میں سے ایک علی بھی تھے، عالم کی تمنا کرنے والوں میں سے ایک علی بھی تھے۔ علی کی غیر حاضری بتا رہی ہے، علی کو عالم کی تمنا نہیں ہے، عالم متمنی ہے کہ علی کے ہاتھ میں آئے، اسی لیے آج بھی عالم یا علی والوں کے ہاتھ میں نظر آئے گا، یا علی والوں کے گھر پہ نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد۔ فضیلتوں کے لیے سرگردان نہیں ہے، جو کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، خالصتاً للہ لوجہ اللہ، فقط اللہ کے لیے ہر کام، سجدہ ہے تو اللہ کے لیے، جہاد ہے تو اللہ کے لیے، نوالے کو توڑنا ہے تو اللہ کے لیے، بچوں پر شفقت ہے تو اللہ کے لیے، باغ میں نوکری کرنی ہے تو اللہ کے لیے، کنویں سے پانی نکالنا ہے تو اللہ کے لیے، مسکین کی مدد کرنی ہے تو اللہ کے لیے۔ تو اب اللہ کو اتنا پسند آیا یہ عمل کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان کو خود بلند کیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اب جو ذکر اللہ بلند کرے تو دنیا سازشیں کرتی رہے، وہ ذکر دبنے والا نہیں ہے، بڑھتا ہی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد وآل محمد۔ جس ذکر کو خدا بلند کرے اس کو کون گھٹا سکتا ہے، میں اور آپ نہ کریں، میری اور آپ کی ضرورت ہے اس نظام کو، میں اور آپ نہیں کریں گے، کوئی اور آ جائے گا، ذکر رہے گا۔ ہم نہیں تھے تو بھی ہو رہا تھا، ہم نہیں ہوں گے تو بھی ہوگا. 1400 سال سے ہو رہا ہے, بلکہ ان کی خلقت سے پہلے سے ہو رہا ہے. خلقت کیا؟ کہ جب خداوند متعال نے ارادہ کیا, ان کو خلق کیا, ملائکہ نے ان کے ذریعے تسبیح کرنا سیکھ لی. روایت ہے, اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ اگر موقع ملا تو آپ کے سامنے روایت پڑھوں گا, نکال کے لایا ہوں کہ کیا مقام ہے ان کا. بس یہ فضیلتوں کے لیے سرگردان نہیں ہے عزیزان محترم, فضیلتیں ان کے در پر آ رہی ہیں, یہ فضیلتوں کو لینے نہیں جاتے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام, ان کا مقام بہت بلند ہے, ان کی شان بہت بلند ہے. اور جب بھی میں ان نکات کو بیان کرتا ہوں تو یہاں پر یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تو پیدا ہو رہا ہوگا کہ مولانا آپ نے یہ کہا کہ یہ فضیلتیں لینے نہیں جاتے, فضیلتیں ان کے در پر آتی ہیں. اب ذرا اتنا بتا دیجئے کہ آپ ایک فضیلت بیان کرتے ہیں کہ علی کی ولادت کعبے میں ہوئی, اب یہ بتائیے کعبہ چل کر فاطمہ بنت اسد کے گھر آیا تھا یا فاطمہ بنت اسد چل کر کعبہ گئی تھی؟ فضیلت لینے نہیں جاتے, فضیلتیں خود آتی ہیں. تو اب آپ بتائیے کہ کعبہ چل کر آیا تھا یا بی بی فاطمہ بنت اسد گئی تھی؟ تو دست ادب جوڑ کر کہوں کہ بی بی ہی گئی تھی, بی بی ہی گئی تھی. مگر ثابت کیسے ہو کہ فضیلت لینے آئی ہیں یا دینے آئی ہیں؟ اگر دروازے سے جائیں تو سمجھے فضیلت لینے آئی ہیں, اور اگر دیوار کعبہ شک ہو کر فاطمہ بنت اسد کے استقبال میں مسکرا دے تو اب کعبہ چاہتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی جائے ولادت بنے. بس یہ مقام ہے حیدر کرار, یہ مقام ہے سیدہ کونین, یہ مقام ہے حسنین. دنیا تعجب نہ کرے کہ ان کی شان کیا ہے. بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب چادر میں آ رہے ہیں تو اجازت لے لے کر آ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ لکھ سکے کہ داماد تھے چادر سے دور نہ کیا گیا, بیٹی تھی نہیں ہٹایا گیا. ان کی شان خدا نے بلند کی ہے عزیزان محترم. میرے اور آپ کے پاس تو چارہ نہیں ہے سوائے ایک کہ ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی پیروی کریں. اب ان کی پیروی جب میں اور آپ کریں گے تو کیا ہوگا؟ خدا کی ذات کو میں اور آپ کیسے سمجھیں؟ کبھی خدا کو کسی نے دیکھا؟ کبھی خدا کو کسی نے دیکھا؟ دیکھیں, امامت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ رسالت کو سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بلکہ ایسا واسطہ فیض ہے رسالت معاف کے توحید کو سمجھانے کے لیے بھی رسول اللہ نے پہلے اپنے آپ کو سمجھایا ہے. 40 سال تک اس مکہ میں پروان چڑھتے رہے, اور ایسے پروان چڑھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ پر چڑھ کر کہا کہ اے مکہ والوں, اگر میں تم سے کہوں کہ اس کوہ ابو قبیس کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو یقین کر لو گے؟ کہاں یقین کر لیں گے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ صادق اور امین ہیں, مشہور و معروف واقعہ ہیں, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے, سب اس واقعے کو مانتے ہیں. اچھا رسول اللہ کیا ترتیب دے رہے ہیں, تربیت کیا ہے؟ پہاڑ کے پیچھے یعنی غیب, یؤمنون بالغیب, پہاڑ کے پیچھے نظر نہیں آ رہا. کہا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے یقین کر لو گے؟ کہا یقین کر لیں. کیوں؟ دیکھا تھوڑی ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں. کہا میں ہی کہہ رہا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, یہ بھی میں ہی کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ کو فلاح پا جاؤ گے. تو اب رسالت کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر توحید کو سمجھنا ہے, خداوند متعال کو میری اور آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا, انہوں نے سجدہ کیا, انہوں نے بتایا خداوند متعال ہے, خالق تو فطرت میں تھا. جب آپ عقائد کی بحث کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید. تمام مسلمانوں کا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ توحید. تو بھائی پہلا عقیدہ یہ تو کیوں نہیں ہے کہ خدا پہلے ثابت کرو پھر توحید کی بات کرو؟ یہ توحید فطرت میں ہے کہ کوئی خالق ہے. وہ جو فطرت میں ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. یہ وحدہ لا شریک کس نے بتایا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. تو اب جب ان کے کہنے پر خداوند متعال کو مانا, بغیر دیکھے جنت کو مانا, بغیر دیکھے جہنم کو مانا, بغیر دیکھے برزخ کو مانا, بغیر دیکھے پل صراط کو مانا, مانا یا نہیں مانا؟ اگر کوئی کہن نہیں مانا تو بڑا خطرناک معاملہ ہو جائے گا. ماننا ضروری ہے, کوئی چارہ نہیں ہے. تو عزیزان محترم معاملہ یہ ہے, پھر کیا وجہ تھی کہ جس کو دکھایا بھی اور جس کو بتایا بھی؟ بھائی علی کو تو دکھایا بھی اور بتایا بھی, کیوں نہیں مانا جا رہا؟ معاملہ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ولایت کوئی معمولی آسان مرحلہ تھوڑی ہے. ولایت کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو دقت کرنی ہوگی, ولایت کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا, عرفان امامت کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ عرفان حاصل کرنے کے لیے وقت صرف کرنا پڑے گا. کیا وجہ ہے کہ ولایت کو نہیں تسلیم کیا جا رہا؟ عزیزان محترم, میں اور آپ تو ممبر سے سن رہے ہیں نا, آپ مجھ سے مثلا سن رہے ہیں, من کنتم مولا فہذا علی مولا, جو یہاں جوان بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنے ماں باپ سے سنا ہوگا من کنتم مولا فہذا علی مولا, جو بزرگ بیٹھے ہوئے انہوں نے علماء سے, بزرگان سے, اپنے بزرگوں سے, کتابوں میں جگہ جگہ مختلف جگہ رسول کے ان جملات کو پڑھا ہوگا من کنتم مولا فہذا علی مولا. لیکن کچھ تو ایسے بھی تھے نا 120,000 کے قریب جو رسول کی زبان سے سن رہے تھے من کنتم مولا فہذا علی مولا. آج میں آپ کے چشم تصور کو با کروا کر اس منظر کو کریٹ کر رہا ہوں, تو آپ کو سمجھ میں آ رہے, تو کچھ تو ایسے تھے جو اس منظر میں حاضر تھے جو رسول کی زبانی سن رہے تھے, پھر کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر عمل نہیں کیا؟ کیونکہ ولایت آسان راہ نہیں ہے. ولایت میں ہمیشہ 13 رجب کو مٹھائیاں نہیں ملتی, ولایت میں ہمیشہ عید غدیر کے دن عیدیاں نہیں ملتی, ولایت کی راہ میں قربانیاں بھی بہت دینی پڑتی ہیں, اور ان قربانیوں کو مکتب تشیع اچھی طرح سے جانتی ہے کہ کتنے لاشیں اس راہ میں اٹھائے ہیں, کتنے جنازے اس راہ میں اٹھائے ہیں, کتنا خون اس ولایت کی راہ میں دیا ہے. ولایت آسانیوں کا نام نہیں ہے, ولایت کی راہ تو وہ ہے کہ اگر شام سے مدینہ ابو ذر آئیں تو ایسی سواری پر ابو ذر کو بٹھالا جائے کہ رانوں کا گوشت جھڑ جائے, ولایت کا مبلغ ولایت کی تبلیغ نہ چھوڑے. ولایت کی راہ آسان نہیں ہے, ہر دفعہ ولایت میں شیرنی نہیں ملتی, ولایت میں سختیاں بھی بہت ہیں, اس دنیا میں بہت سختیاں ہیں اور آخرت میں نجات ہے. اچھا یہ ولایت کو تو نہیں مان رہے, اب ذرا میں اور آپ بھی تو دیکھیں نا کہ بھائی حارث بن نعمان فہری جو عید غدیر کے دن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ محمد عربی یہ پیغام آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ بھائی یہ آسان ضرورت نہیں تھی, یہ آسان بات نہیں تھی. دیکھیں آپ صحیح یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کر خطاب کر رہا ہوں, اس پورے خطاب میں میں نے کبھی روایات پڑھی, کبھی آیات پڑھی, کبھی اپنے کلمات کو استعمال کیا, کبھی آپ کے ذہن کو جلب کرنے کے لیے اپنی باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا. لیکن آپ بتائیے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں اور آپ کہیں مولانا آپ یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں, یہ آیت آپ نے بیان کی ہے, یہ آیت صحیح بھی ہے قرآن میں؟ پوچھا آپ نے ایک دفعہ بھی؟ میں کیا, میری اوقات کیا رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اس محمد عربی سے سوال ہو رہا ہے پیغام آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ تو ولایت کی راہ میں شیطان آسانی سے بڑھنے نہیں دے گا, اتنا سرکش بنا دے گا کہ اگر حجت خدا بھی ہو تو حجت خدا کے سامنے کھڑا ہو. یہ ولایت جب تک آسانیاں بتا رہی ہو, جب تک اس پر عمل کرنا شاید تھوڑا آسان ہو, لیکن جہاں ولایت کی راہ میں کانٹے نظر آنے لگے, اب کتنے اس کے سالک ہیں, کتنے ہیں ایسے کہ مسم تمہیں اس دار پہ لٹکایا جائے گا. مولا کیوں میرے ولایت کے معترف ہو؟ کس وجہ سے مولا؟ تم سے کہا جائے گا کہ علی کو برا کہو, لرز گئے. مولا میں کہہ دوں گا نہیں. مولا کیا پرواہ ہے, ہمیشہ زبان کھینچ نہیں جائے گی. مولا کوئی پرواہ نہیں ہے, ولایت کی راہ یہ ہے. ایسے علی ابن ابی طالب کو اپنی ولایت پر چلنے والے چاہیے, اور ہر دور میں ہیں, ہر دور میں ہیں. میں نہیں ہوں تو کیا ہوا, آج ایک پیر مرد جو اسیر زندان ہیں 6 بیٹوں کو قربان کر کے, وہ کون سی ولایت پر عمل کرنے والا ہے؟ بھائی میں نے اس ولایت کے ذریعے آپ لوگوں سے عزت لی, ولایت بیان کر کے کچھ لوگ مجھے جاننے لگے ولایت کی وجہ سے. قربانی کیا دی؟ کوئی قربانی نہیں دی, کوئی قربانی نہیں دی. سال میں 1 دفعہ 20% مال سے نکال دینا, یہ کوئی قربانی ہے؟ 1 دفعہ فطرہ نکال دینا اللہ کی راہ میں قربانی ہے؟ ولایت کی راہ میں قربانی دینے والوں کو دیکھیں, ان ماؤں کو دیکھیں کہ جو اپنے جوان بچوں کے لاشیں لے کر یہ کہہ رہی ہیں کہ تو ایک بیٹا شہید ہوا ہے, ابھی دوسرا تو باقی ہے, اس کو بھی اسی راہ میں قربان کریں گے. یہ ولایت کی راہ, اس ولایت کی راہ سے کتنے لوگ راضی ہیں؟ جتنے لوگ راضی ہیں اتنے علی ابن ابی طالب کے موالی ہیں، جتنے لوگ راضی ہیں اتنے ہی علی کے موالی ہیں۔ اور اگر یہ والی ولایت نہیں چاہیے، ولایت سے وہ چاہیے جس سے مجھے ملتا رہے، تو عزیزان محمد یہ پھر ولایت نہیں، یہ ولایت نہیں۔ بالکل کلیئر میں آپ کے سامنے عرفان امامت کے موضوع میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ولایت ذمہ داریاں دیتی ہے، عرفان امامت مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنائے گا۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، مگر اس سے پہلے کہ یہ پیش کروں، آپ اس توفیق کو طلب کرتے ہوں گے خداوند مطال مجھے سہل طریقے سے بیان کرنے کی توفیق دے، اور انشاءاللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سرکار ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، سرکار ولایت کو بیان کر رہے ہیں، اور جب یہ ولایت کو بیان کر رہے ہیں تو حارث بن نعمان فیری اٹھ کر پوچھ رہا ہے۔ اچھا ایک تو بیچارے نے پوچھ لیا، ایک تو پھنس گیا نا پوچھ کر، باقی تو کتنوں کے دلوں میں سوال مچل رہے تھے۔ بھائی ایک تو پوچھ کر آ گیا زد میں، باقی تو دلوں میں سوال تھے جنہوں نے نہیں پوچھا۔ اچھا جس نے پوچھا اس کا کیا ہوا، وہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن اس نے پوچھ لیا کہ پیغام آپ کا ہے یا اللہ کا ہے۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ ولایت کے ساتھ اس کو کیا اریٹیشن کیا تھی، کیا بے چینی تھی، کیا تکلیف تھی، کیا اذیت تھی۔ علی ابن ابی طالب کتنے عادل، کتنے رحیم، کتنے شفیق، علی سے کیوں اتنا زیادہ دور ہونا چاہ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ قرآن میں پروردگار اتنی تاکید کر رہا ہے، کیا وجہ ہے ولایت کے اعلان کے بعد کہہ رہا ہے الیوم یا ایسا الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کہ اتنی تاکیدات ولایت کے لیے کیوں ہیں، اور پھر اس کا سوال کیا اس نے رسول اللہ کی زبانی نہیں سنا، کیا اس نے رسول اللہ کے کہنے پر نماز نہیں پڑھی تھی، کیا اس نے رسول کے کہنے پر روزہ نہیں رکھا تھا، کیا اس نے رسول کے کہنے پر زکوٰۃ نہیں دی تھی، کیا اس نے رسول کے کہنے پر جہاد نہیں کیا تھا۔ اب ولایت کا معاملہ اتنا سنگین کیوں ہو رہا ہے، اس کے لیے اتنا سخت کیوں ہو رہا ہے، کہ مجھے کبھی کبھار اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے۔ اب میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور یہ اپنے آپ سے سوال جب میں کر رہا ہوں، پہلی دفعہ کر رہا ہوں نا آپ سے سوال، کیونکہ تین تین اشرے چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ دو دفعہ آپ سے سوال کر لوں گی۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ یہی ہے ولایت، جب ولایت جب صحیح سے بیان ہوتی ہے تو ایسے ہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع تھا، سناٹا چھایا ہوا تھا، جب ولایت بیان ہو گئی جو حرف سے نیچے پانی اترا تو پھر زبان سے نکلا بخن بخن ابن ابی طالب۔ جس وقت رسول بیان کر رہے تھے ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع، واقعی آپ تصور کریں کیسا ہوگا، اور اس وقت اس ولایت کے ابلاغ کے لیے کیا انتظام کیا ہو گیا، خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ خوب یہ ولایت کا اعلان ہو گیا، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بھائی فقہ نے کچھ قسم کی ولایتیں بیان کی ہیں، فقہ سے تو آشنا ہے نا، فقہ نے کچھ قسم کی ولایات کو بیان کیا ہے۔ مثلاً کہا کہ باپ کی ولایت اولاد پر، لڑکی پر اس کے باپ کی ولایت مثلاً، اب جب وہ نکاح کرے گی تو باپ کی اجازت شرط ہے، ولایت ہے اس کی، دادا کی ولایت شرط ہے، یتیم پر اس کے کفیل کی ولایت۔ اچھا اب نیچے والا جب بھی سرکش ہوگا، جب بھی سرکش ہوگا تو اس کو ولی برا لگنے لگے گا۔ توجہ ہے آپ کی، میں بہت زیادہ ڈیپ میں نہیں جا رہا ہوں، مسائل تو آپ جانتے ہیں۔ جب کوئی سرکشی کرنا چاہے گا پھر یہی شفیق باپ اس کو برا لگنے لگے گا، یہی شفیق مربی اس کو برا لگنے لگے گا۔ اب اور آگے بڑھی، اچھا اس سے میرا آپ کا کیا تعلق، پھر ایک فتنے ولایت بیان کی میت کا ولی، تو اب نہ میں مردہ ہوں نہ میرا کوئی ولی ہے، ہوا کرے میت کا ولی مجھ سے کیا سروکار، نہ میرے نکاح کا وہ مرحلہ ہے، ہوا کرے لڑکی کا باپ مجھ سے کیا سروکار، نہ میں اس سن میں ہوں کہ میرے اوپر کوئی ولی آئے اور یتیم کا ولی بنے تو مجھ سے کوئی سروکار نہیں۔ مگر جہاں ولایت کا سروکار مجھ سے ہونے لگے اور میں بے چینی کا اظہار کرنے لگوں، اب اگر آ کر میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولیں اور آ کر یہاں پر دیکھیں کہ شریعت نے ایک اور ولایت بیان کی ہے کہ فقی بھی ولی ہے، اور اگر کوشچن مارک اٹھنے لگے تو اندر کے حارث بن نعمان فہری کو رجم کر کے علی ابن ابی طالب کا ولایت کا اعلان کر کے اس ولایت کی راہ میں آگے بڑھو۔ اس ولایت کی راہ میں آگے بڑھو. سمجھ میں آیا؟ اب جہاں خود سے تعلق نہیں ہے وہاں کے کوئی تو مسئلہ نہیں ہے. مولانا صاحب ولایت بیان کر رہے ہیں کرتے رہیے, فقہ مسئلہ ہی بیان کر رہے ہیں. میت کا ولی ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جناب, میت کا ولی ہوتا ہے ہوتا رہے, باپ ولی ہوتا ہے ہوتا رہے, کفیل ولی ہوتا ہے ہوتا رہے, مجھ سے کیا تعلق ہے بھائی؟ وہ تو ان کا ولی ہے نا, لیکن جیسے ان کا فقی ولی ہوتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے فقی ولی ہو؟ میں نہیں مانتا اس کو. اپنا ولی تو فقط وہی. تو عزیزان محترم, ولایت کے درجے ہیں, انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے, ورسولہ, رسول بھی تمہارا ولی ہے, اور وہ مومنین جو حالت رکوع میں زکات دے وہ تمہارے ولی ہیں. جب ان کو ولی مان لیا, اب یہ جس کو کہیں گے وہ ولی ہوگا, یہ جس کی صفات بتائیں گے وہ ولی ہوگا. اگر اعتراض کر رہے ہو تو اعتراض منتج ہوگا. مثلا بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کی ولایت کو ماننے کے لیے تیار, بہت سے لوگ ملیں گے. کتنے افراد ایسے آپ کو ملیں گے جن کو کہا جاتا ہے اللہ والے, ان سے اگر آپ کہیں گے رسول کی ولایت تو مانتے ہو, تھوڑا سا تیوریوں پہ بلائیں گے. اچھا پھر آپ اور مجھے علی کی ولایت تو مانتے ہو, پھر اور آنکھیں کھل جائیں گی. ہے کہ نہیں, درجہ بدرجہ. مجھے اور آپ کو سمجھ, اطاعت چاہے دو رکعت کی نماز ہو یا چار رکعت کی نماز ہو, مطیع دو رکعت کو بھی پڑھے گا, چار رکعت کو بھی پڑھے گا. یہ ہے اطاعت کا مرحلہ, یہ ہے ولایت کا مرحلہ. اب اگر ولایت کو سمجھ لیا ہے اس انداز سے کہ اب جو انہوں نے کہہ دیا سر تسلیم خم, بس یہاں معاملات ختم. اگر وہ کہہ رہے ہیں میں اور آپ مشورہ نہیں دے سکتے, تو اب ان کی تعلیمات کو سمجھتے ہوئے ان کے عرفان کو حاصل کریں, اور جب ان کے عرفان کو حاصل کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان کے عرفان کو حاصل کر کے, بہت وقت لے لیا معذرت خواہ ہوں ولایت کے اس بیان میں, لیکن بہرحال مفید رہا, کہ جب ان کی معرفت حاصل کریں گے تو کیا ہوگا کہ پھر سمجھ میں آئے گا کہ خداوند متعال کی خوشنودی کیا ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہا, مولا خدا کی معرفت کیا کہ آپ نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو. ماتا ولم یارف امام زمانے ہی ماتا میتا تن جاہلیہ, جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت پر. صرف شیعہ کتابوں میں روایت نہیں ہے, صرف شیعہ کتابوں کی روایت نہیں ہے, ہمارے برادران اہل تسنن کی کتب میں بھی یہ روایت موجود ہے, اور اس سے بڑھ کر کنز العمال کی روایت کہ رسول اللہ عمار سے کہہ رہے, یا عمار اذا رأیت علیا سلک وادیا, اگر تم یہ دیکھو کہ علی ایک وادی کی طرف جا رہے ہیں, اور دیکھو کہ لوگ, تمام لوگ کسی اور وادی کی طرف جا رہے ہیں, فاسلک مع علی, لازمی ہے تمہارے لیے کہ تم علی کے ساتھ رہو, چاہے علی تنہا چل رہے ہیں. پوری دنیا ایک طرف, علی ایک طرف, اے عمار ذمہ داری ہے تمہاری. یہ صرف عمار کو تھوڑی کہا ہے, پوری امت سے کہا جا رہا ہے کہ اگر علی تنہا کہیں کھڑے ہو, امت کی ذمہ داری ہے علی کا ساتھ دے. اس راہ پر نہ جائیں جہاں پہ سب جا رہے ہیں. تو ہم نے علی کی راہ کو اس لیے انتخاب کیا ہے, اس ولایت کی راہ کو سمجھنے کے لیے, اس ولایت کے پیغام کو دل میں اتارنے کے لیے. عزیزان محترم, ان کا مقام, ان کی شان, ان کی عظمت کوئی دیکھے, کہ آپ نے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو, کیا ہوگا زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر کے ختم کیا. آج بہت سخت گفتگو ہو گئے لیکن بہرحال ضروری تھی. کیا ہوگا زمانے کے امام کی معرفت حاصل کر کے؟ آپ امام کی خوشنودی کے لیے جو عمل انجام دیں گے نا, دراصل وہی خوشنودی ہے پروردگار کے لیے ہوگا, کیونکہ امام کی خوشنودی کوئی اور ہے ہی نہیں. لَن یشاءوا الا ان یشاء اللہ, روایت کا جملہ, ان کی تو مرضی وہی ہے جو اللہ کی ہے. اب جو کرو گے, اگر واقعی امام کے لیے کر رہے ہو, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارا رب کس چیز سے راضی ہے. یہ امام کی معرفت کا پہلا زینہ, کہ میں اور آپ جو عمل انجام دیں, عمل انجام دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ عمل امام علیہ الصلاۃ والسلام اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. کوئی بھی عمل, امام اس سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. اگر امام راضی ہے, حجت مل جاتی ہے, مطلب خدا راضی ہے، کیونکہ ایمان تو وہ چاہتا ہی نہیں جو رسول نہ چاہے، اور رسول وہ چاہتے ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے. اسی لیے تو کہا تھا کہ اللہ امام معصوم، اور ایک مجلس میں میں نے جناب زہرا کا بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے. یہ کون سی منزل ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو خدا کے لیے اس طریقے سے قربان کر دیا کہ اپنی تو مرضی کچھ رہی نہیں، اے خدا بس تیری ہی مرضی ہے، تو راضی ہے ہم بھی راضی ہیں. گھر جلایا جائے، دروازہ گرایا جائے، محسن سخت ہو جائے، دین بچ رہا ہے، حسین راضی ہے، علی راضی ہے. ورنہ اس منزلت پر ہوتے ہوئے آپ ذرا تصور تو کریں، انسان کی عقل حیران ہے. ایک یہودی جب مدینے میں آیا اور مولا علی علیہ السلام کی یہ کیفیت دیکھی، گلے میں رسن ہے اور علی کو گھسیٹا جا رہا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پوچھا کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا اس حالت میں دیکھ کر؟ کہا اسی علی کو میں نے خیبر میں تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تھا، اور آج جب اس کے گلے میں رسن دیکھ رہا ہوں تو سمجھ میں آ گیا کہ دین واقعاً علی جس دین کے لیے قربانی دے وہ دین تھا. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانی، تصور کیجیے، چشم تصور کو کھول کر کربلا چلے، کیسی کیسی قربانیاں دی جا رہی ہیں. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے میدان میں وارد ہوئے اور اپنے گھرانے کے وہ گوہر نایاب لے کر گئے کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا ہے کہ اپنے اپنے صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے، کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین. کیا کیا لائے ہیں گوھر نایاب حسین ابن علی، ہر ماں بیٹھی بھی شب عاشور اپنے بچوں کو نصیحت کر رہی ہے، بیٹا کل قربانی کا دن ہے، کل تمہیں راہ خدا میں قربانی دینی ہے. آغا اشتہادی بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں ایک اور ماں بھی ہے جو اپنے بچے کی زلفوں کو سلجھا رہی ہے، اور فرزند کون ہے جس کو حسین ابن علی نے نماز شب میں مانگا ہے، اے خدا جب ہم تیرے حبیب کی صورت کو دیکھنے کا اشتیاق رکھتے تھے تو ہم اس کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. نمازوں میں مانگا ہے علی اکبر کو، نماز شب کی مناجاتوں کا صلہ ہے علی اکبر. علی اکبر کو حسین ابن علی نے مانگا شبیہ رسول، شباہت ہوبہو رسول اللہ جیسے. شب عاشور گزری ہے، پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کیا، آپ ذرا سا شب عاشور کا منظر سمجھ لیجیے. شب عاشور امام حسین نے اپنے خیموں کو نزدیک کیا. آپ میں سے بہت سے لوگ کربلا جا چکے ہوں گے، جو نہیں گئے ہیں وہ بھی ذرا تصور کریں، پہلے خیمے دور دور لگے ہوئے تھے، شب عاشور خیموں کو نزدیک کیا گیا. کیسے خیموں کو ترتیب دیا گیا؟ پیچھے آگ کی خندق کھود دی گئی کہ شب خون نہ مارا جائے، چاروں طرف اصحاب کے خیمے، بیچ میں خواتین کے خیمے، سب سے ابتدا میں عباس علمدار کا خیمہ، زینب کے خیمے کے پیچھے امام سجاد کا خیمہ، اس کے پیچھے حضرت قاسم کا خیمہ. یہی ترتیب ہے نا کربلا میں، یہ شب عاشور والی ترتیب ہے. اچھا جب شب عاشور گزری اور روزے عاشور آیا تو سب سے پہلے جو شہادت کی تمنا امام حسین کی خدمت میں پیش کی حضرت علی اکبر نے کی، کہ بابا کیا میں میدان میں جاؤں؟ کا تقدم ولدی، اصحاب آگے آ گئے، مولا ہم نہیں جانے دے سکتے، ہم ہوں علی اکبر جائیں، اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، اصحاب کے خیمے خالی ہو گئے، انصار کے خیمے خالی ہو گئے، توجہ رکھیے گا، اصحاب کے خیمے خالی ہو گئے، انصار کے خیمے خالی ہو گئے، صرف حسین کے گھر والے ہیں، صرف سید الشہداء کے گھر والے ہیں، اور سید الشہداء کے گھر والوں میں ان کی ایک بڑی بہن سیدہ زینب ہیں، اور آگے اشتہار بھی بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں حضرت علی اکبر کی والدہ ماجدہ موجود تھی۔ اب جب اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، تو اس موقع پر علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام کے پاس گزارش کی، بابا اب مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیں۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے اجازت دی اور کہا کہ جا کر خیموں سے اجازت لے کر آؤ۔ اب مقتل لکھتا ہے کہ حضرت علی اکبر اپنی عقاب نامی سواری پر، فرس کا نام عقاب تھا، اس پر سوار ہوئے، خیمے میں جب علی اکبر گئے ہیں سواری پر سوار ہو کر گئے ہیں۔ آگے اشتہار بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایک مرتبہ علی اکبر علیہ السلام نے دیکھا کہ جب سواری کے ساتھ علی اکبر میدان، اب علی اکبر خیمے کے اندر آئے ہیں، اور علی اکبر علیہ السلام نے، بیٹا پلیز آپ ذرا بیٹھ جائیے، حضرت علی اکبر علیہ السلام جب سواری کے ساتھ اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ دیکھا کہ علی اکبر کی ماں، توجہ رکھیے گا، آپ کی توجہ چاہیے، علی اکبر کی ماں خیمے میں موجود ہے آغا اشتہادی کے بیان کے مطابق، اور اب علی اکبر نے دیکھا کہ ماں دو بیویوں کے شانوں پر ہاتھ رکھے آ رہی ہے، ماں نے کوئی جملہ نہیں کہا، مگر علی اکبر نے کہا، ماں اگر فرزند زہرا حسین ابن علی قربان ہو جائیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کی ماں نے ہاتھ کو پھیلایا، علی اکبر نے اپنے سر کو نیچے کیا، ماں نے اکبر کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ نہ جانے ماں کے اور بیٹے کی آنکھوں کے درمیان کیا گفتگو ہوئی، علی اکبر میدان میں آنا چاہتے ہیں مگر مقاتل لکھ رہے ہیں کہ علی اکبر کی رخصت اتنی سنگین تھی کہ گئے تھے سواری پر سوار ہو کر۔ علی اکبر گئے ہیں سواری پر سوار ہو کر مگر باہر آ رہے ہیں سواری سے اتر کر، اور مقتل نے لکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر آتے تھے نا، تو جب علی اکبر باہر آتے تھے کوئی ہاتھ خیمے سے برآمد ہوتا تھا اور وہ ہاتھ علی اکبر کی ابا کو پکڑ کر دوبارہ کھینچ لیتا تھا، علی اکبر پھر جاتے تھے۔ بالآخر علی اکبر سب سے رخصت لے کر، بہنوں سے رخصت ہو کر، پھوپھیوں سے رخصت ہو کر، زینب سے رخصت ہو کر، ماں سے رخصت ہو کر باہر آئے، بابا سے رخصت چاہی۔ علی اکبر نے جب رخصت چاہی ہے نا بابا سے، پشتے فرس پر سوار ہوئے، میدان کارزار کی طرف چلے، آہٹ محسوس کی کہ کوئی دبے قدموں سے پیچھے آ رہا ہے، پلٹ کر دیکھا حسین ابن علی جوان فرزند کے پیچھے پیچھے، جوان فرزند کے پیچھے پیچھے حسین آ رہے ہیں، اور کہا اللہم اشہد ہؤلاء القوم، اے اللہ گوار ہے نا اس قوم کے سامنے اپنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، کردار میں، انداز میں تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ جب تیرے نبی کی زیارت کے لیے دل تنگ ہوتا تھا تو ہم اس کی زیارت کیا کرتے تھے، علی اکبر کو میدان کارزار کی طرف بھیجا۔ علی اکبر نے وہ شجاع کے جوہر دکھائے، علی ابن ابی طالب کا پوتا جب میدان میں آیا، ایک مرتبہ صورت محمدی، ہاتھ میں ذوالفقار کے انداز سے علی اکبر تلوار لہراتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، کئیوں کو پنار کیا۔ اب جب علی اکبر نے تلوار چلانا شروع کی، ادھر سے عباس مرحبا کہہ رہے ہیں، ادھر سے حسین مرحبا کہہ رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ایک مرتبہ علی اکبر پلٹ کر آئے، اور اب جب علی اکبر پلٹ کر آئے ہیں نا، تو ایک عجیب سوال بابا کے سامنے رکھا اور کہا، بابا یہ لوہے کی گرمی، کربلا کے میدان میں دھوپ کی شدت، اور علی اکبر کے بدن پر لوہے کی زرہ، سر پر کھود، کہا بابا یہ لوہے کی گرمی مارے ڈالتی ہے، اگر دو گھونٹ پانی مل جاتے، اگر دو گھونٹ پانی کا مل جاتا تو علی اکبر آپ کو دادا حیدر کرار والی جنگ کر کر دکھاتا۔ بس یہ کہنا تھا، حسین ابن علی نے دو طریقے کی روایت بیان ہوئی ہے کہ اپنی انگشتری دی، لیکن انگشتری کا مرحلہ بعد کا تھا، پہلے دہن کو اپنے دہن کے نزدیک کیا، علی اکبر سے کہا بیٹا اپنی زبان کو ہمارے دہن میں دے دو۔ مشام امامت، جب امام حسین علیہ السلام کے دہن میں علی اکبر نے اپنی زبان دی، ایک مرتبہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹے، بابا آپ کا گلا تو مجھ سے زیادہ خشک ہے، اے بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ علی اکبر جب پیاس کا یہ عالم حسین نے دیکھا تو ایک مرتبہ گویا ہوئے کہ علی اکبر جاؤ نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی مرتضیٰ سیراب کریں۔ عرفا بیان کرتے ہیں کہ جانتے ہیں علی اکبر کیوں آئے ہیں پانی کا سوال کرنے؟ کہ جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو بوڑھا باپ پیچھے آ رہا تھا، شاید مقتل میں جانے کی اجازت ملی ہے، مگر علی اکبر امام زادے ہیں، دین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ علی اکبر نے آ کر بابا سے شہادت کی اجازت طلب کی، جب اجازت مل گئی کہ جاؤ نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی سیراب کریں، میدان کارزار کی طرف چلے، شہید مطہری رقم دراز ہے کہ ایک شخی آگے بڑھا، علی اکبر کی سواری پر نیزہ مارا، اکبر کی سواری ذاب الفرس و علاس کر ارادہ، فقط تاؤ اربا نربا، علی اکبر کی سواری اکبر کو اشکیا کے درمیان لے گئی۔ علی اکبر کی سواری اکبر کو اشکیا کے درمیان لے گئی، لیلہ کا چاند ظلم کی بدلی میں گر گیا، ہر طرف سے تلواریں چلنے لگی، فقط تاؤ اربا نربا، علی اکبر زخمی بدن کے ساتھ پشت فرس سے زمین کی طرف چلے۔ علی اکبر زخمی بدن کے ساتھ پشت فرس سے زمین پر چلے، علی اکبر نے باپ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، جانتے ہیں نا یہ وہی باپ ہے حور کے جوان بیٹے کے لاشے پر آ گیا تھا۔ ان کے جوان بیٹے کے لاشے پر حور بوڑھے باپ کے لیے جوان لاشا اٹھانا۔ علی اکبر جب گھوڑے سے گر رہے کیا کہا، یا بابا علیک منی سلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام، حسین کی دنیا ویران ہو گئی، میدان کارزار کی طرف چلے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، اینا علی یا علی یا علی، اللہ جانے اس سخت وقت پر حسین ابن علی اپنے بابا علی کو پکار رہے تھے، یا علی اکبر کو بالآخر پہنچے۔ اور یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے لیے مقتل نے صراحت کی ہے، سید الشہداء کے غم کو بیان کیا ہے کہ جب علی اکبر کے لاشے پر حسین پہنچے نا، ابھی جان باقی تھی، کڑیل جوان ایڑیاں رگڑ رہا تھا، حسین ابن علی نے زخم کو ٹٹولا جو ہاتھ سینے پر دھرا ہوا تھا، اس ہاتھ کو ہٹایا، زخم کو ٹٹولا، بچی کی انی کو محسوس کیا، اب جو انی کو جو حسین ابن نمیر نے نیزہ مارا تھا اور جو پھل ٹوٹا تھا، اب جو اس اکبر کی بچی کو کھینچنا چاہا، کلیجہ الجھ کر آنے لگا، ابراہیم جب آپ خنجر پھیر رہے تھے آنکھوں پر پٹی تھی، انبیاء کی صفوں میں تلا تم برپا، وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم۔ اب حسین کا امتحان دیکھیے، علی اکبر کے سینے سے برچی کو کھینچا، کلیجہ الجھ کر آ رہا ہے، بس عزیزان محترم ایک جوان نے ہچکی لی، حسین کی دنیا تاریخ ہوئی، مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا، اے بنی ہاشم کے جوانوں آؤ بوڑھے باپ کا ساتھ دو۔ اب اکبر کا لاشہ خیموں میں پہنچا، زیارت ناہیہ میں امام زمان نے کہا ہے نا، لاشے اکبر پر بی بی آئی تھی،
یہ منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اب کوئی نامحرم موجود نہیں ہے، اب زینب کے گھر والے موجود ہیں۔ جب زینب کو اکبر کی شہادت کی خبر ملی، بے ساختہ خیمے سے اس خیموں کے درمیان آئی کہ جہاں حجاب کا بھرپور اہتمام تھا، مگر مقتل نے لکھا کہ زینب نے آ کر خود کو اکبر کے لاشے پہ گرا دیا۔ خود کو اکبر کے لاشے پر گرا دیا۔ بس عزیزان محترم، ایک جملہ، جب اکبر کا سر نو کے نیزہ پر بلند تھا، عورتیں دیکھ کر کہہ رہی تھی پروردگارا اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو، اللہ جانے مادر اکبر کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی جب اکبر کا سر نو کے نیزہ۔